just viewing in pyramid. European Union called Sunday for a halt to fighting between Armenian and Azerbaijani separatists over the Nagorno-Karabakh region and an immediate return to negotiations. The worst clashes since 2016 broke out Sunday between arch foes Azerbaijan and Armenia, which have been locked for decades in a territorial dispute over the Armenia-backed breakaway region. European Council President Charles Michel tweeted Sunday that military action must stop to prevent further escalation. A major conflict between Azerbaijan and Armenia could draw in top regional players, Russia and Turkey. The conflict over the enclave has been fueling regional tensions for 30 years. Ethnic Armenian separatists seized the region from Baku in a 1990s war that claimed 30,000 lives. Since then, the Azerbaijani authorities have sought to regain control of it. Peace talks have largely been stalled since a 1994 ceasefire agreement. The last big push for a peace deal collapsed in 2010. And Swiss voters appear to have accepted the introduction of paid paternity leave for the first time, allowing new fathers to take 2 weeks off after the birth of their child. This is what early projections showed on Sunday. A full 61% of Swiss voters were seen voting in favor of a two-week paternity leave in this wealthy Alpine country, long considered quite traditional in terms of family models and gender roles. And U.S. President Donald Trump said Sunday the Senate will easily confirm his Supreme Court nominee, Amy Coney Barrett, before the election, despite furious Democratic opposition to his bid to steer the court rightward for years to come. If confirmed, Barrett would replace the recently deceased liberal justice, Ruth Bader Ginsburg. For more on these and other international stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News. Belarus police Sunday arrested several people before an opposition march in support of protest figure Svetlana Tikhanovskaya, days after the country's leader was secretly sworn in despite historic protests. The opposition movement calling for an end to the regime of authoritarian leader Alexander Lukashenko has kept up a wave of large-scale demonstrations every Sunday since his disputed win of an August 9th election. Tikhanovskaya, who claimed victory over Lukashenko in the election, has taken shelter in neighboring Lithuania, and she rallies much support from European leaders. Sunday's march comes a day after riot police detained 150 people at women's rallies, where protesters chanted "Zveta the President." Lukashenko has dismissed opposition calls for his resignation and sought help from Russia's President Vladimir Putin, who has promised military backup if needed and a $1.5 billion loan plan. And it's not only in the United States where protests against racial injustice are part of the national conversation. A handful of America's critics have taken note, too, using recent months' demonstrations and graphic images of police violence to denounce the country at the United Nations gathering of world leaders this year. Iranian President Hassan Rouhani invoked the killing of George Floyd, the Black American man who died after a white police officer in Minneapolis pressed his knee against his neck as he repeatedly said he could not breathe. Floyd's death, caught on video, set off nationwide protests in support of Black lives. Rouhani said the scene was reminiscent of Iran's own experience in its quest for freedom and liberation from domination. Cuba and Venezuela also took jabs at the U.S., making specific references to the protests during words delivered to the U.N. General Assembly. And while there's been a lot of focus globally on COVID-19, U.N. leaders are warning that if the coronavirus doesn't kill us, climate change will, noting that we have largely ignored the latter issue. Fiji's prime minister recently took note of the wildfires ravaging the western United States and that the Greenland ice chunk was larger than a number of island nations, with Siberia seeing its warmest temperature on record this year and enormous chunks of ice caps in Greenland and Canada sliding into the sea. Countries are acutely aware that there's no vaccine for global warming. Meanwhile, the UN Global Climate Summit has been postponed to late 2021. Via remote, I'm Laurel Bowman for VOA News.
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سادیہ زیبران جھا۔ آج کے شو میں آپ سنیں گے انٹرٹینمنٹ راؤنڈ اپ، آپ کے میسجز، اور ماریا آپ کے ساتھ بیوٹی ٹپس شیئر کریں گی، اور بات چیت ہوگی فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار، ہدایت کار، پروڈیوسر اور رائٹر محمد احتشام الدین صاحب سے۔ تھوڑا سا احتشام الدین صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی شارٹ فلم شاہ رخ خان کی موت اور میں 5:15 آئی تھی کو 2005 اور 2006 کے کارا فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ان کے ڈرامے صدقے تمہارے، اسیر زادی، اڈاری اور چمبیلی کو ایوارڈز میں نامزدگی بھی ملی اور انہوں نے ایوارڈز بھی جیتے۔ ان کی ہدایت کاری میں بنا ڈراما آنگن بھی بہت مقبول ہوا۔ تو آپ سنیں گے احتشام الدین صاحب سے ہماری بات چیت۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور میں ہوں سادیہ زیبران جھا۔ احتشام الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے، کیا کوئی ڈرامہ یا فلم کا کام چل رہا ہے؟
السلام علیکم، سب سے پہلے تو تمام سامعین کی خدمت میں میرا آداب عرض ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ حالات بہتر ہوئے ہیں، اور رمضان کے بعد ڈرامہ انڈسٹری نے تو اپنا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور وہ جو روز کا جو سلسلہ ہے کام کا، وہ رک تو نہیں سکتا کس طرح سے، اور ان کو کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کام کا آغاز انہوں نے کر دیا تھا، اور لیکن اسٹرکٹ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ کافی ایسے کیسز بھی نکلے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ پورا اسٹاف کو جو ہے پھر ان کے ٹیسٹ ویسٹ کروائے گئے، اور مختلف چینلز میں پریشانیاں ہوئیں اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں، لیکن کام تو کرنا ہی ہے اور انسان جو ہے وہ رکتا تو ہے نہیں۔
احتشام صاحب، آپ جس ماحول میں پلے بڑھے، اس میں آپ کے ارد گرد لکھاری تو موجود تھے ہی، تھیٹر اور لٹریری ماحول بھی تھا، تو اس کی وجہ سے آپ آج یہاں ہیں، یا وہ سب نہ بھی ہوتے تو آپ یہی کر رہے ہوتے؟
اچھا، یہ کہنا تو میرے خیال ہے مشکل ہی ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ارد گرد ایسا ماحول نہیں ہوتا، تو کیا بھی وہی کر رہا ہوتا۔ میرے خیال ہے ماحول کا تو اثر ہوتا ہے انسان پر، اور میرے ارد گرد بھی کافی ایسا رہا کہ بچپن سے میں نے ایسے لوگوں کے سامنے میں بڑا ہوا کہ جو بہت بڑے بڑے نام تھے، جس میں میرے سب سے پہلے تو میرے نانا عبد الرحیم فضل گلبرگوی، ان کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا، ان کے جو ہم اثر شعرا تھے ان کو ہم نے دیکھا، ان کے اپنے گھر میں محفلیں دیکھیں، اور تو تمام شعرا حضرات اور تمام نقاد میرے نانا کے گھر آتے تھے، اور ہم وہ محفلوں میں ہم بھی دیکھا کرتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈرامے کے شعبے میں خواجہ محی الدین صاحب کو دیکھا، ان کو ڈرامہ ڈائریکٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا، ان تمام فنکاروں کو دیکھا جو ان کے ڈراموں میں کام کرتے تھے، اور وہ بہت بڑے بڑے نام تھے۔ تو ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، اور جیسے کوئی پھول پودا پیڑ کوئی بھی آب و ہوا سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان بھی جو ہے وہ اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شوق اور ایک جذبہ جو ہے، کچھ کرنے کی لگن جو ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب اس میں ضروری نہیں کہ آپ ماحول میں پیدا ہوں، کیونکہ انسان تو بہرحال موو کر سکتا ہے، کہیں اگر ماحول میسر نہیں ہے تو وہ جگہ سے اس جگہ پہ ضرور جا سکتا ہے، کوشش کر کے کہ جہاں ماحول میسر ہو، اگر سیکھنے کا جذبہ اور لگن ہو تو۔ یہ تو خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو ماحول میسر آ جاتا ہے، لیکن جن کے پاس وہ نہیں ہے اور ان کے اندر شوق اور جذبہ اور لگن ہوتا ہے، تو وہ بھی ماحول تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ تو اگر میرے ارد گرد ایسا ماحول تھا، اور تو پھر میں نے اس کے اندر اضافہ یوں کیا کہ ظاہر ہے لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتے، کچھ آپ کی زندگی سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ پھر کوئی اور لیتا ہے، پھر آپ پھر اسی طرح سے اپنا ایک حلقہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے بھی کوشش کی، کیونکہ شوق مجھے ہمیشہ سے رہا اس طرح کے چیزوں کا، اور میں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ کہانیاں سنانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ کہانیاں پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، اور اس کو سننا بھی، اور مختلف کتابیں پڑھنا اور اس طرح کی محفلوں میں جانا، تھیٹر دیکھنا، یہ تمام چیزیں شوق میں رہی، شوق کا تھا سلسلہ، اور خود بھی اسی طرح سے کچھ کرنے کی لگن. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کو رہنما بنایا تھا، آپ ہی آپ کٹ گئے رستے. تو یہ آپ ہی آپ جو رستے کٹتے ہیں وہ شوق کی وجہ سے کٹتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو. میں ہوں سادیہ زبران جھا اور آپ گفتگو سن رہے ہیں فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار پروڈیوسر ڈائریکٹر احتشام الدین صاحب کی. خود کو اداکار سمجھتے ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا لکھاری، یعنی ان میں سے کون سا کام کرنا آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایک کام کرنا ہو تو کیا کریں گے؟
اگر سچ پوچھیے تو یہ جو تمام چیزیں آپ نے کہی نا، ان میں سے میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، نہ اچھا اداکار، نہ اچھا پروڈیوسر، نہ اچھا ڈائریکٹر، نہ اچھا لکھاری، کیونکہ ابھی ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں پوری دنیا سے. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں کھڑی ہے، اور پھر جب آپ وہ تمام جائزہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ بہت پیچھے ہیں، اور اس پیچھے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے، ہم کاموں کو ادھورا چھوڑتے آئے، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا. جیسے کہ فیض نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، اس لیے تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں کو ادھورا چھوڑتے آئے. تو ہم نے کوئی ادارے نہیں بنائے ابھی پچھلے 10 سالوں میں. یہ کچھ بہتری اس لیے آئی کہ ناپا کے نام سے ایک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے نام سے ایک اکیڈمی بنائی گئی، جہاں پہ تھیٹر کی ترقی، یعنی ترویج کے لیے بھی اور اس کی تعلیم کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. وہاں سے اداکار پڑھ کے نکلتے ہیں، ہدایت کار پڑھ کے نکلتے ہیں، اور لکھنے والے جو ہے وہ سیکھتے ہیں لکھنا، میوزک جو ہے وہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اب کچھ بہتری اس حوالے سے آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو کام ہے اس میں سے اگر آپ کوئی ایک کام کریں تو وہ کون سا ہوگا. تو یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک کام اس میں سے چنوں، کیونکہ مجھے اداکاری میں بھی مزہ آتا ہے، مجھے ہدایت کاری میں بھی مزہ آتا ہے، مجھے لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا موڈ کیا ہے، اور اگر اچھا رول ہوتا ہے تو میں ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں، کر بھی جاتا ہوں. اگر اچھی کہانی کو مجھے ہدایت کاری کے فرائض سونپے جاتے ہیں تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ میں یہ اس کو میں اپنے طریقے سے سناؤں کہانی کو. لیکن اب یہ کہوں کہ اگر ان سب میں سے ایک چننا ہو تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر میں شاید یہ کروں کہ میں نہ اداکاری کروں، نہ ہدایت کاری، نہ ہی میں لکھوں، بلکہ میرے ذہن میں جو کہانی آ رہی ہے وہ میں چند لوگوں کو جمع کر کے سنا دوں. یہ میں خیال ہے میں کروں گا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہی ہیں یہ شو. میں ہوں سادیہ زبران جھا اور آپ گفتگو سن رہے ہیں فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار پروڈیوسر ڈائریکٹر احتشام الدین صاحب کی. آپ خود کیا شوق سے دیکھتے ہیں، ڈرامہ، فلم یا کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں؟
اچھا، یہ ٹوٹلی جو ہے یہ بھی موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس وقت. وقت ہو اور ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن عموماً ڈرامے کا سب سے کم وقت ملتا ہے، کیونکہ ڈرامہ ایک خاص وقت پہ چلتا ہے ٹی وی پہ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس ڈرامے کی تعریف سن رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم وہ آج کل یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ڈرامے کو، تو اس پہ جا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہ ڈرامہ جو ہے وہ سب سے کم. اگر فلم اور کتابوں کی بات کی جائے تو کتابیں تو یہ ہے کہ وہ روز کا ہی ایک معمول ہے تقریباً، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہی نیند آتی ہے، تو کوئی 8-10 صفحے ہی اس سے ہی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور فلم کا یہ ہے کہ اس کا مجھے ڈیٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں ریلیز ہو رہی ہیں، ان کو فالو کرتا ہوں، اور پھر ان تاریخوں میں اگر وہ پاکستان میں ریلیز ہوتی ہیں تو کبھی سنیما جا کر بھی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پھر اس کی کوئی نہ کوئی صورت دوسری نکلتی ہے کہ یا تو کسی پورٹل پہ آتی ہے، یہ ریلیز ہوتی ہے، یا اس کی ڈی وی ڈی آ جاتی ہے، یا کوئی جس بھی طریقے سے فلمیں دیکھنے کا شوق ہے, اور موسٹلی وہ فلمیں جو نہیں دیکھیں تو ان کو بھی کہیں نوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں کہ ہاں کبھی موقع ملا تو یہ دیکھوں گا, جب موقع ملتا ہے تو وہ فلم بھی دیکھ لیتا ہوں. تو بہت ساری ابھی جیسے کرونا کے زمانے میں, یہ جو کووڈ 19 کا جو لاک ڈاؤن ہے, اس لاک ڈاؤن میں میں نے بہت ساری ایسی فلمیں دیکھیں جو دیکھ بھی چکا تھا, اور جو نہیں دیکھی تھیں ان کو بھی حاصل کیا کہیں نہ کہیں سے اور ان کو دیکھنے کی کوشش کی. تو وہ فلمیں اور کتابیں یہ زیادہ ہیں, ڈرامہ تھوڑا کم ہے. اب آپ یہ کہیں گے میں ڈرامے اتنے ڈائریکٹ کرتا ہوں, ڈرامے جو ہے وہ سب سے کم دیکھتا ہوں, تو وہ ایکچولی وقت کا سلسلہ ہے سب سے زیادہ, کیونکہ بہت زیادہ طویل چیز بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتا وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن بہتر جو بھی کام ہوا ہے, جس کے بارے میں سنا ہے, جسے لوگ پسند کر رہے ہیں, وہ ضرور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں.
جی احتیام الدین صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈراموں کے موضوعات پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ڈرامے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, فیصلہ کیا ٹی آر پی کرتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناظر کو یہ فیصلہ کرنے دینا چاہیے؟
موضوعات تو کم ہیں, ہم بہت سارے موضوعات پر قلم ہی نہیں اٹھا رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس موضوعات پر کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں, تو بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جو ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن ہم سنا نہیں پاتے, اور اس کی بھی وجوہات ہیں. وجوہات میرے خیال ہے کہ شاید ہم ایسا ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 30-35 سالوں میں کہ ہم اچھی کہانی سے ہم خوف کھانے لگے ہیں یا ڈرنے لگے ہیں, کیونکہ شاید مفادات جو ہیں وہ بہت ساری کہانیوں سے لڑنے لگے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جا کے کہانی لڑ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر جو بنانے والا ہے وہ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ کہانیاں سنائی جائیں جن میں زیادہ پریشانی نہ ہو اسے. تو عموماً جو ٹی آر پی ہے اسی کو ناظر کا فیصلہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں انہیں پہ وہ لوگ تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھیں گے, اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ٹی آر پی اسی سے جنریٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسی کو ناظر کا فیصلہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے, اور پھر اگر کوئی ایک چینل کی کوئی چیز ہٹ ہوتی ہے تو وہ دوسرا چینل بھی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح کے موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز کی جائے, تاکہ وہ چونکہ ناظرین پسند کی گئی تو یہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پسند کی جائے گی. تو یہ ویسے طریقہ کار غلط ہے, وجہ اس کی ہے کہ یہ جو ٹی آر پی کا سلسلہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مستند میرے حساب سے نہیں ہے, کیونکہ آپ چند ہی گھروں میں آپ نے وہ میٹرز لگائے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. تو اتنے ساری یعنی آبادی میں اگر آپ چند گھروں سے ایک جائزہ لے کر آپ اس کے اوپر اپنی وہ قائم کر لیتے ہیں تو وہ میرے خیال ہے کہ غلط ہے. جو ڈائریکٹ ٹو ہوم والا سلسلہ ہے اس میں البتہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پوری اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے, کون کیا دیکھ رہا ہے, کس, تو وہاں ہمیں جانا ہوگا. لیکن لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چند ہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے. آپ ان کو ڈائیورسٹی دیں گے تو ان کا بھی یعنی وہ چیز بڑھے گی کہ ہاں یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے, اور آج کل تو دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ناظر کو. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے زمانے سے جو چیز شروع ہوئی اس کی ایک آڈینس تھی, اس کے بعد پھر سیٹلائٹ چینلز آئے اور ان کی بھی ایک آڈینس بنی, چیز آگے گئی. لیکن اس کے بعد پھر دنیا تبدیل ہوئی ہے, پورٹلز آ گئے ہیں اور دنیا بھر کا مواد آپ کو جو ہے اور دنیا بھر کے موضوعات پہ آپ کو جو ہے چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کے لیے, فلموں کی صورت میں, ڈراموں کی صورت میں, سوپس کی صورت میں یا اور دوسری صورتوں میں. تو وہ جب ناظر دیکھتا ہے اور اس کے پاس وہ دسترس ہے کہ وہ تمام دنیا کی چیزیں دیکھ سکتا ہے, تو پھر وہ دوسری اینک لگ جاتی ہے. پہلے تو آپ کے پاس ایک ہی اینک تھی جس سے آپ اپنی چیز دیکھ رہے تھے, تو وہاں آپ اچھا برا جیسا بھی ہے آپ چل رہے تھے, لیکن جب آپ کے پاس آپ نے وہ اینک لگائی جس سے آپ نے دنیا بھر کا کام دیکھا, تو پھر آپ کا بھی جو ہے وہ شوق بھی بڑھا, مختلف کہانیاں سننے کا آپ کا رجحان بھی بڑھا, اور آپ بھی آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے بھی کوئی ایسی چیز ہو, تو یہ آڈینس کے اندر تو یقیناً یہ خواہش ہے کہ ہر طرح کی کچھ کہانی ہو. جیسے جب میں نے اڈاری کیا تھا تو موضوع جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس سے سب ڈر رہے تھے, اور ایک طریقے سے ٹیبو ہمارے معاشرے میں کہ اس موضوع پہ نہ کوئی بات کر سک کی جا سکتی تھی, نہ اس کے اوپر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا تھا, نہ کوئی بات کسی سے اس حوالے سے کی جا سکتی تھی. اس موضوع کو جب ہم پردے پر لے کر آئے ٹی وی کے, تو لوگوں کو کافی پریشانی بھی رہی اس حوالے سے کہ ذرا سا موضوع ایسا ہے, لیکن پھر بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ موضوع جو ہے وہ اس سے سب ریلیٹ بھی کر رہے تھے اور سب کو اندازہ تھا کہ بڑا حساس موضوع ہے جس پہ بات ہو رہی. تو جو ہمارا ادارہ ہے پیمرا, اس کو کچھ لیٹرز گئے اس حوالے سے کہ یہ کچھ بہتر چیز نہیں آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ, تو انہوں نے ایک کلیریفیکیشن لیٹر ایشو کیا ہم ٹیلی ویژن کو کہ یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں. تو جس پہ خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یہ وہ حساس موضوع ہے جس کو سب کو دیکھنا چاہیے, نہ صرف بلکہ اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ آڈینس جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے, صرف سنانے والا جو ہے وہ ذرا ڈر رہا ہے.
آپ نے بھی تو خدیجہ مستور کے کلاسک ناول آنگن پر ڈرامہ بنایا, کیسا ریسپانس ملا آپ کو؟
جی ہاں, خدیجہ مستور کا جو ناول تھا آنگن, وہ ایک کلاسک ناول ہے اور 1960 میں اس کو آدم جی ایوارڈ ملا تھا ادب کا پاکستان میں, اور کافی عرصے سے اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا, پھر اس کو بنایا تھا. رسپانس تو اس کا جنہوں نے دیکھا انہوں نے اس کو سراہا اور پسند بھی کیا, اور لیکن بہت ساری آڈینس سے وہ مس ہو گیا. مطلب آج کل کا جو ناظر ہے وہ ویسا ناظر نہیں ہے جو آج سے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہوا کرتا تھا, جو اسی وقت پہ ڈرامہ دیکھ لیتا تھا جس وقت وہ نشر ہوتا تھا, کیونکہ اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اس کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں, اپنے وقت کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں, جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں سب. اور یہ چینل نے اس کو, مطلب میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی رہی کہ آنگن جیسا پلے جسے میرے کافی ہم نے محنت سے بنایا تھا, وہ جو ہے جب ٹی وی پر نشر ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اسے نہیں دیکھا, لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ اسے اپلوڈ کیا جاتا تو یقیناً وہ لوگ اس کو دیکھتے اور دیکھا جاتا وہ. تو یہ اس کے ساتھ ذرا سا گڑبڑ ہو گئی, ورنہ اس کا رسپانس تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا انہوں نے اچھا رسپانس دیا, اور تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ ایک پیریڈ میں چلے گئے تھے اور آپ نے ایک ویسی کہانی دیکھی جو پارٹیشن کے حوالے سے تھی, جو جب پاکستان بنا اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور تحریک آزادی کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں ڈائیورسٹی تھی ایک طریقے سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناولس کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے اور پھر اس طرح کے جو کہ پیریڈ پیسز ہیں ان کے اوپر بھی بڑا کم کام ہوا ہے. تو میں نے ایک سیریز کی تھی پارٹیشن اسٹوریز کے نام سے جو پی ٹی وی پہ چلی تھی, وہ میرے شروع کے کاموں میں سے کام تھا, تو وہ کافی پاپولر ہوئے تھے وہ سارے پلیز, وہ میں نے علیحدہ اسٹوریز کی تھی, تو وہ تجربہ کام آیا تھا اس کے اندر اس ڈرامے کے دوران, کیونکہ پیریڈ پیس میں آپ کو اس ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جہاں کم وقت رکا ہوا نظر آئے, مطلب رکا ہوا ہو جہاں آپ لے جائیں آسانی سے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے بجٹس نہیں ہوتے ہیں جتنے کہ آپ اگر انٹرنیشنل کوئی لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کچھ بنی بنائی چیزوں کے اوپر ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے, تو ہم ان جگہوں پہ جا کے شوٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ ماحول ہمیں ویسا مل جائے جیسا ماحول. جو ناظر ہے پاکستانی ڈرامے کا وہ ہر قسم کی چیز دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ کوشش تھی ہماری کہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے جو کہ جو اس وقت چل رہے ہیں ڈرامے ان سے تھوڑا سا علیحدہ ہو. تو یہ چونکہ اب یوٹیوب پہ نہیں ہے, تو جب بھی یہ یوٹیوب پہ آئے گا تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لوگ اس کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی آڈینس پھر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بنے گی جب لوگوں کی دسترس میں ہوگا اور لوگ اس کو دیکھنا چاہیں گے. تو یہ چیز ہے. رسپانس مجھے جن لوگوں نے دیکھا ان سے مجھے کافی اچھا رسپانس ملا اس پلے کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
فلم مالک میں آپ کی آواز کو بہت سراہا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ اتار چڑھاؤ اور لب و لہجہ تھیٹر کی وجہ سے ہے؟
اچھا, تھیٹر کا بھی عمل دخل رہا ہے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو سن کر بھی جو ہے آپ سیکھتے ہیں. اور ہم اپنے بچپن سے بہت سارے ایسے صداکاروں کو سنتے رہے جن کے آواز میں اتار چڑھاؤ تھا اور جو جذبات کی مکمل عکاسی کرتے تھے اپنی آواز کے تھرو. تو یعنی بچپن سے ہم ریڈیو کے حوالے سے بھی, ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی, اور تھیٹر کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی آواز جو ہے وہ ہم ان کی آواز سے ان کے لب و لہجے کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اس میں سر فہرست جو ہیں وہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ضیاء محی الدین صاحب کو سن کے ان کے اردو کے لب و لہجے کو اور ان کے تلفظ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا بولیں, ان جیسا پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ زید بخاری صاحب تھے ریڈیو پاکستان کے, ان کا لب و لہجہ اور ان کا اسٹائل جو تھا بہت خوبصورت تھا. سلیم احمد صاحب تھے, بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ تھے, وہ بھی بڑی زبردست بات کر. بہت سارے کچھ نیوز کاسٹرز بھی تھے, وراثت مرزا کا نام ان میں سر فہرست ہے, وہ بہت خوبصورت خبریں پڑھا کرتے تھے اور کیا لہجہ اور کیا تلفظ ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے ہمارے اگر ایکٹرز کی بات کریں تو اس میں طلعت حسین صاحب بہت خوبصورت ان کا لہجہ آواز کا اتار چڑھاؤ, اور ان سے بہت کچھ ملا ہمیں. ہم نے ان کو سنا, دیکھا, ریڈیو کے پلیز میں بھی سنا, ٹیلی ویژن کے پلیز میں بھی دیکھا, اور تھیٹر میں بھی دیکھا ان کو. پھر ہمارے استاد خالد احمد صاحب تھے جنہوں نے ہمیں وائس ٹریننگ ہماری کروائی تھیٹر کے زمانے میں, جب ہم تھیٹر شروع کر رہے تھے. اور جب بھی کوئی نیا تھیٹر ہوتا تھا تو وہ ہماری وائس ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہوتی تھیں, اور کردار کے حساب سے ہم اپنی آواز کو تبدیل کرنا یا اس کے اندر کوئی جو رنگ ڈالنے ہوتے تھے وہ رنگ ڈالنے کے طریقے ہم نے سیکھے. تو یہ اچھے استادوں کا سمجھا آپ ایک طریقے سے, ہمیں ان کی طرف سے تحفہ ہے سمجھ لیں. ان میں سے ایک جو اگر کہیں گے تو خالد احمد صاحب سے تو ہم باضابطہ سیکھتے رہے, باقی سب کا کام جو ہے وہ ہم دیکھ کے ہم سیکھتے رہے اور ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر مالک فلم میں آواز کے اتار چڑھاؤ کی بات کریں گے تو تھیٹر بھی اس میں آتا ہے, اس میں ریڈنگز بھی آتی ہیں, اس میں ان تمام لوگوں کے کام کو دیکھ کے سیکھنے کا بھی ایک طریقہ. اس کی وجہ سے شاید ہمارا کام اچھا لگنے لگا لوگوں کو. یہ سارا ان کی سمجھ لیں آپ طریقے سے ان کی دین ہے, ان لوگوں کی جنہوں نے اچھا کام کیا اپنی زندگی میں.
آج کل جب اتنے چینلز ہیں اور اسی حساب سے ڈرامے بھی بن رہے ہیں, فنکاروں میں کیا کمی محسوس کرتے ہیں, یا پھر یوں کہہ لے کہ اس کی وجہ سے اداکاری کتنا متاثر ہوئی ہے, اور ایک اچھے اداکار میں سب سے اہم خوبی کیا ہوتی ہے؟
جی ہاں, کافی کام ہو رہا ہے اور کافی نئے اداکار بھی آئے ہیں اور فنکار آئے ہیں اس فیلڈ میں, اچھا کام بھی کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان میں کیا کمی محسوس ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اور شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر جو کمی ہے وہی کمی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس فیلڈ کے لوگوں میں بھی وہی کمی ہے, اور وہ ہے وقت کی کمی. کیونکہ بہت تیزی سے چیزیں آ جاتی ہیں سامنے آپ کے, اور آپ کو اپنے اوپر اپنے پروفیشن پہ کام کرنے کا موقع نہیں ملتا, اپنی صلاحیت اور قابلیت کو بڑھانے کا ٹائم نہیں ملتا. تو یہ وقت کی کمی ہے, اس میں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیں, اپنی صلاحیت کو بڑھانے میں دیں, کچھ سیکھیں, کچھ بہتری لے کر آئیں چیزوں میں. وہ وقت کی کمی دور کر لیں گے تو انشاءاللہ اور دوسری کمیاں جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. وقت دیں اپنے آپ کو. اور جو اچھے اداکار تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کردار میں ڈھل جاتا ہے, اور کردار میں ڈھلنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کردار میں ڈھلنے کے لیے جتنی بھی جو باریکیاں ہیں وہ تلاش کرے اور اس کردار میں سمو دے کسی بھی طرح سے. ہمارے انفارچونیٹلی ایکٹرز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہوں سے ہی کام آگے چلے گا, جبکہ ایکٹر کی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے, یہ تو ماڈل کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اسے سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسا دکھ رہا ہوں. ایکٹر کی ٹریننگ تو یہ ہے کہ اسے بھول جانا ہوتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, اسے صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کیا میں کردار میں ڈھل گیا ہوں, کیا کہ میں کردار میں اتر گیا ہوں, اور یہ بھول جانا ہے اسے کہ وہ دکھ کیسا رہا ہے. تو اگر یہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے اچھا کام کریں گے اور یادگار کام کریں گے. اور جتنے بھی آپ اپنے بڑے پرانے ایکٹرز کا کام دیکھتے ہیں اور ابھی جو کام ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں, ان میں آپ اچھے ایکٹرز کا کام دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کو آپ میں ایک اس میں محنت چھپی ہوئی نظر آئی. تو وہ محنت بڑی ضروری ہے, اور ہر پروجیکٹ کو بالکل ایسے تصور کریں کہ جیسے یہ زندگی کا پہلا پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس میں ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جب بھی آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا پہلا دن ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کام کرتا ہوں میں نکال دوں گا, نہیں, ہر کردار میں ہر پروجیکٹ میں آپ کو بالکل ایسے سوچ کے جانا ہے جیسے آپ پہلے دن پہنچ رہے ہیں اور آپ نے پہلی دفعہ کام کرنا ہے, تو آپ اتنی ہی محنت کریں گے جتنی محنت آپ نے کرنی. اس حوالے سے
سامعین, آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس, میں ہوں سعدیہ زبرانجا, اور ہم بات چیت کر رہے ہیں فلم اور ٹی وی کے اداکار, ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور رائٹر محمد احتشام الدین صاحب سے. احتشام صاحب, آپ کو شہرت کس ڈرامے سے ملی؟
شہرت مجھے سن 2004 میں نے ایک شارٹ فلم کی تھی جس کا نام تھا شاہ رخ خان کی موت. وہ فلم جو تھی کوئی 56 منٹس کی وہ فلم تھی, اور وہ لکھی بھی میں نے تھی اور اسے ڈائریکٹ بھی میں نے کیا تھا. تو اس وہ فلم کارا فلم فیسٹیول ہوتا تھا اس زمانے میں, تو اس میں وہ چلی, اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا بھر کے آرٹ فیسٹیولز کیے تھے جہاں اسے وہ اسکرین کی گئی. تو وہاں سے سمجھ لیں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے جانا, جسے شہرت کہہ لیں یا لوگوں نے کام کو پسند کیا. تو وہ فلم تھی شاہ رخ خان کی موت جس سے مجھے لوگ سمجھے کہ ہاں یہ کچھ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا تھا, کچھ اور پلیز کیے میں نے, اور پھر شارٹ فلمز کی اور ٹیلی فلمز کی. یہ جو سیریل تو میں بہت آگے میں نے کیا, اسیر زادی جو تھا وہ میرا پہلا سیریل تھا, اور ابھی بھی میرے پاس کوئی اتنے نمبر نہیں ہیں اس کے, میں نے 5 سیریل کیے ہیں ابھی تک. اور یہ کام جو تھا شاہ رخ خان کی موت, یہ سمجھ لیں آپ ایک طریقے سے مجھے اس فیلڈ میں مکمل طور پر لے کر آیا, کیونکہ اس سے پہلے یعنی یہ جو فلم میں نے بنائی تھی اس وقت میں ایک جاب کرتا تھا کارپوریٹ کمیونیکیشنز سوئی سدن گیس کمپنی میں, میں جاب کر رہا تھا, اور یہ پورا ایک طریقے سے ایک شوق تھا جو میں نے لکھا بھی اور پھر میں نے ڈائریکٹ بھی کیا. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہوا کہ مجھے آفرز آنے شروع ہوئی مختلف جگہوں سے, تو پھر میں نے 2006 میں پھر وہ جاب چھوڑ دی تھی اور پھر میں مکمل طور پر اس فیلڈ میں آیا. تو شاہ رخ خان کی موت میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام تھا جس کی وجہ سے مجھے میں مشہور ہوا اس حوالے سے.
آپ کا اپنا پسندیدہ آل ٹائم ڈرامہ یا فلم کون سی ہے؟
اچھا یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ آپ کو اپنی چیز میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ وہ سبھی پروجیکٹ جو ہیں وہ دل لگا کے کیے تھے, اور چاہے وہ آپ شروع کا کام دیکھ لیں یا ابھی تک کے کام دیکھ لیں, تو سبھی سے پیار ہے, اور ایسا ہی ہے جیسے بچوں سے پیار ہوتا ہے, تو آپ اپنے کسی بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مجھے زیادہ یا یہ مجھے زیادہ, وہ تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. और अच्छे बुरे लोगों में पसंद किए गए या नहीं किए गए वो भी इस पे असरअंदाज नहीं होते, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं और मोस्टली अच्छी यादें, क्योंकि आप जाहिर है अभी तक आप ये काम कर रहे हैं तो एक के बाद एक आप प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं तो मोस्टली आप अच्छी ही यादों के साथ जा रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें जो अच्छी यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं, और जाहिर है आप जब अभी तक ये काम कर रहे हैं तो अच्छी यादें ही ज़्यादा होंगी तभी आप ये काम कर रहे हैं, वरना आप ये काम छोड़ चुके होते हैं। और हर प्रोजेक्ट के साथ जो कुछ ऐसे ऐसी बातें जो नापसंदीदा रही हों वो भी जो है वो उस वक्त ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो भी एक लर्निंग कर्व था और उससे आपने बहुत कुछ सीखा और फिर आप आगे बढ़े। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे वो मुझे सारे के सारे अजीज़ हैं और मुझे सब मज़ा आता है उन सबको सोच के भी, उनको देख के भी, और मुझे सबसे ही जो है वो एक ख़ास लगाव सा है, तो किसी एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं। और फिल्म तो खैर वैसे भी अगर फुल लेंथ फीचर की बात करें तो अभी तक सिर्फ एक ही की है सुपरस्टार, दूसरी जो है वो आप अगले साल देखेंगे इंशाल्लाह दम मस्तम। हाँ, शॉर्ट फिल्म्स की सूरत में काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैंने की थी, वो सारी की सारी बड़े दिल से की हुई हैं, तो मैं किसी एक का नाम लेकर मैं किसी भी प्रोजेक्ट को मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो कहीं पीछे हो जाए, वो मेरे लिए सब बराबर हैं, एक जैसे हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर facebook.com/voaurdu पर बराह रास्त देख सकते हैं।
कुछ अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में, किसी को इस जाने बाने का शौक है, आपको कितना सराहते हैं घर वाले?
हर इंसान की जिंदगी में ना घर बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है, जहाँ भी आप पहुँचते हैं ना और आपको अगर सराहा जाता है या आप कामयाब हैं तो उसमें आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, आपके चाहने वालों का बड़ा हाथ होता है, जो कदम कदम पर आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आपके जज्बे को कभी ठंडा नहीं होने देते, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, बड़े मोहब्बत करने वाले मेरे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशकिस्मत लोगों में से अपने आप को समझता हूँ कि जिसे इतने चाहने वाले मिले, और उसमें मेरा घर भी शामिल है। मेरी माँ ख़ुद भी लिखती रही हैं वो अपने ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने प्राइज़ भी जीते, और वो अपने वक्त में अफसाने लिखा करती थी। फिर शादी के बाद उन्होंने उसे कम किया धीरे धीरे मेरे ख्याल है, और फिर अब भी शायद को भी कुछ लिखती हैं लेकिन छपने नहीं देती, वो अपने पास ही लिख के रखती हैं, जो कुछ छपा उनका वो मेरे ख्याल है शादी से पहले ही छपा, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत कम कर दिया इस हवाले से लिखना। लेकिन उनकी बड़ी मेरे साथ वो रही कि जो भी मैं करता रहा उसको बहुत खुशदिली के साथ उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और मुझे एक हिम्मत में मुझे दिलाती रही हमेशा कि तुम जो करना चाहते हो वो करो और बस काम करते रहो, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा, और वही हुआ मेरे साथ भी। इसी तरह से मेरे वालिद थे जिनका इस यानी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सुई सदन गैस कंपनी में मुलाजमत करते थे और कोई 45 साल उन्होंने उस इदारे को दिए और उन्होंने उसमें अपना नाम बनाया, लेकिन लेकिन उन्होंने कभी मेरे शौक़ को या मेरे मेरी चीज़ को कभी रुकावट नहीं डाली। तो ये बड़ी एक अहमियत होती है कि जो भी कुछ आप करना चाहते हैं अगर आपके वालदैन आपको उसमें सपोर्ट करें तो वो आप कर जाते हैं और आप निकल जाते हैं उसमें से, तो उनकी दुआएं भी और उनकी जो नेक तमन्नाएं थी वो हमेशा साथ रही, उनकी सपोर्ट हमेशा साथ रही। फिर उसके बाद आपका घर आ जाता है, मेरी दो बेटियां हैं माशाल्लाह, और एक जो छोटी वाली हैं वो अब कॉलेज जा रही हैं, और जो बड़ी वाली हैं वो यूनिवर्सिटी में हैं, BBA ऑनर्स कर रही हैं, लेकिन उन दोनों ने भी इसको हमेशा सराहा मुझे, और वो नाक़िद भी ज़बरदस्त हैं कि बाबा ये आपने अच्छा किया और ये आपने इतना मज़े का नहीं किया और इसको ये ऐसा भी हो सकता था, तो उनकी बातें भी मैं सुनता हूँ। और मेरी अहलिया हैं वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाती हैं, वो भी मुझे उनकी पूरी सपोर्ट रही है क्योंकि मैं काम के लिए मुस्तकिल जिसे कहते हैं कि मसरूफ़ अमल रहता हूँ और कभी इस शहर कभी उस शहर, तो वो मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने इन बच्चियों की तालीम पे भी सारी तवज्जो दी, मुझे तो वक्त कम ही मिलता है, اور اس کے علاوہ وہ میرے کام کی بھی بڑی زبردست جسے کہتے ہیں ایڈمائرر وہ ہیں, اور مجھے وہ میرا کام بھی پسند کرتی ہیں اور وہ بھی مجھے مشورے دیتی ہیں اور تنقید کرتی ہیں. بیٹیاں شوق ہے دونوں کو تھوڑا بہت, لیکن کبھی انہوں نے اس حوالے سے, کیونکہ ابھی وہ ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ ہے, تو اس کے بعد اگر پھر ان کو کبھی موقع ملے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو ضرور کریں گی. چھوٹی والی تو لکھنے کی طرف بڑا مائل ہے اور وہ گرافک ناول بھی لکھنا چاہتی ہیں. آگے فیوچر میں ان کے ذہن میں کچھ اور اینیمیشن اسٹوریز جو ہیں وہ کچھ ذہن میں ان کے ہیں جنہیں وہ کرنا چاہتی ہیں. تو دیکھیے ان کو وقت کہاں لے جاتا ہے اور کیسے وہ اپنی جو چیز سوچ رکھی ہے انہوں نے اس کو وہ پورا کرتی ہیں. ہماری طرف سے تو پوری ان کو اجازت ہے.
سمین, یو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میں ہوں سادیہ زبرانجا اور آپ بات چیت سن رہے ہیں فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار, پروڈیوسر, ڈائریکٹر اور رائٹر محمد احتشام الدین کی. پاکستان کے ڈرامہ کیا بجٹ کی وجہ سے اس پائے کا نہیں بن پا رہا کہ اسے باقی ملکوں میں ڈب کر کے چلایا جا سکے, یا اس کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو, یا مسئلہ موضوع ہے؟
اچھا جو ڈرامہ ہے یا اچھا کوئی بھی, آپ اگر فلم کی بات کر لیں, ڈرامے کی بات کر لیں, کسی بھی چیز کی بات کر لیں, وہ بجٹ کا محتاج تو نہیں ہوتا میرے خیال میں. اگر کہانی آپ کی بہت اچھی ہے نا تو آپ اس کو سادگی کے ساتھ بھی بنا لیں, تو وہ اس کے اندر یونیورسل اپیل ہونی چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ بجٹ کی وجہ سے نہیں, اگر آپ کانٹینٹ اچھا کریں گے اور اسی سادگی میں بھی بنائیں گے, اس کے اندر دم ہوگا تو وہ اسی سادگی کے ساتھ ہی, کم بجٹ کے ساتھ ہی دنیا بھر میں وہ دکھانے کے قابل ہوگا. کہ اس کے اندر ایک یعنی کہانی یونیورسل ہونی چاہیے, لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں. جو ہیومن سینٹیمنٹس اور ایموشنس پہ بیس کرتی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں وہ بہت سادہ سی ہوتی ہیں اور سادہ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ کہانیاں دنیا بھر میں آج بھی مقبول ہیں اور بہت سادگی سے شوٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایسا کانٹینٹ لے کر آتے ہیں جس میں دم ہوگا اور وہ بجٹ کا محتاج نہیں ہوتا, تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل جو آج کل سہولیات ہیں وہ تو تقریباً سب کے پاس بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. تو ہمارا ڈرامہ بھی اب جو ہے وہ اچھے فارمیٹ پہ بننے لگا ہے, ہمارا سنیما بھی جو ہے وہ اچھے فارمیٹ پہ ہی بن رہا ہے. اس کی جو ہمارے جو فلم کا پہلے ایک مزاج تھا اس مزاج سے ہم ہٹ کے ہم انٹرنیشنل لیول کو چھونے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کانٹینٹ, اگر وہ کہانی اچھی ہوگی اور مضبوط ہوگی اور اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے گا.
آپ نے حال ہی میں ایک نظم تحریر کی ہے, یہ پہلی نظم لکھنے کی وجہ تو بتائیے ہی, لیکن اپنے ہی لب و لہجے میں ہمارے سامعین کے گوش گزار بھی کر دیجیے.
اچھا, زندگی میں کبھی شاعری کی نہیں تھی, سننے کا ضرور شوق تھا, کتابیں بھی پڑھی ہیں, شاعروں میں بھی گیا ہوں, لیکن کبھی ہمت نہیں کی کچھ چیز لکھنے کی. لیکن چند دنوں پہلے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس سے بڑا دل اداس ہوا, اور اسی دن ذہن میں ایک ایسی چیز ابھری جس جو ایک نظم کی شکل اختیار کر گئی. تو میں نے اپنے دوستوں سے شیئر کیا اس کو, تو انہوں نے بھی سراہا, انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ. تو پھر میں ہمت ہوئی, میں نے کہا چلو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی نظم ہے. تو اب میں آپ کہہ رہی ہیں کہ سناؤں, تو میں اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے اس محبتوں کے شہر کراچی میں یہ جو مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے اور جو ایک ہم آہنگی تھی ایک زمانے میں, ایک ہارمنی تھی, تمام فرقوں کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, یہ بہت آہستہ آہستہ کر کے تو اسے بالکل ہی ختم کر دیا جا رہا ہے. اور یہ جو نظم میں نے لکھی ہے یہ ایک ایسی تصویر دیکھی میں نے جس میں بہت سارے لوگ ایک شاہراہ پر موجود ہیں ایک جلوس کی شکل میں, اور وہ ایک فرقہ ہے اور وہ دوسرے فرقے کے خلاف یہ ریلی نکال رہا ہے. تو اس سے دل بڑا کٹا, اور پھر میں نے جو محبتوں کے شہر میں جو شاہراہیں اور دل بند کرتی ہوئی ایک تصویر دیکھ کر یہ نظم جو ہے وہ میں نے کہہ دی, اور اس نظم کا عنوان ہے منظر نامہ. جو آنکھ کھولی سیاہ شب کے کسی پہر میں, تو خود کو پایا عجب نگر میں. ہوا میں تھی اس قدر کثافت کہ سانس لینا نہیں تھا ممکن. گٹر ابلتے تھے چار جانب, فضا میں تھا اس قدر تعفن, عمارتیں جو کھڑی تھی کل تک وہ ڈھیر ملبے کا بن چکی تھی. سیاہ پتوں کے اونچے عفریت اپنی قامت کا بوجھ ڈھانے تلے کھڑے تھے. ذرا جو نظریں اٹھا کے دیکھا تو سب کتابوں کے بوسیدہ اوراق فضا کی آلودگی کو تھامے ہوا میں ایسے بکھر رہے تھے کہ جیسے ان میں لکھا ہو ایک دن یہ ہو رہے گا. امید کوندی, قریب سے ایک سایہ بھاگا, ذہن کی توپوں نے اس کی جانب سوال داغا. جگہ وہی ہے جہاں کا میں ہوں, وہی ہوں میں, پھر جگہ یہ کیسے بدل گئی ہے؟ وہ کچھ نہ بولا مگر ذرا سی ہی دور جا کر ٹھہر گیا. وہ میں ایسے لپکا کہ ہاں یقیناً میری صدا پہ ہی رک گیا. وہ قریب پہنچا تو محو حیرت ہی رہ گیا میں. وہ میرے گھر کے ہی سامنے تھا. بنا یہ ملبے کا ڈھیر کیسے؟ وہ کچھ نہ بولا. ہوا کثافت بھری ہے کیوں کر؟ وہ کچھ نہ بولا. غلیظ کیچڑ کی موٹی چادر زمین نے کب سے اوڑھ لی ہے؟ وہ کچھ نہ بولا. پھر اس نے میرے ہی سامنے کچھ زمین کھودی اور اپنے تھیلے سے کچھ نکالا, گڑھے میں ڈالا. وہ بیج بویا, وہیں ابلتے گٹر کا گندا غلیظ پانی بھی اس پہ چھڑکا. پھر ایک ورق سے جو اپنے اندر بلا کی آلودگی لیے تھا ہاتھ پہنچے اور چل پڑا. وہ تڑپ اٹھا میں. میں چیخ اٹھا, یہ کیوں ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا جگہ ہے یہ؟ کیا گھڑی ہے جو آ پڑی ہے؟ جواب آیا, جگہ وہی ہے جہاں کہ تم ہو. کہانی اب رخ بدل رہی ہے, مکافات میں ڈھل رہی ہے. زمین کے سینے پہ نفرتوں نے جو خون بہایا تھا رفتہ رفتہ زمین کے اندر پہنچ گیا ہے. زمین انتقام لے رہی ہے.
اور آپ نے بات چیت سنی محمد احتیام الدین صاحب کی, جو فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی, پروڈیوسر اور لکھاری بھی. تو اب چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ راؤنڈ اپ کی جانب. گزشتہ ہفتے بھر میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کیا ہوا اس پر ایک نظر ڈالیں گے. ٹیلی ویژن کے آسکر سمجھے جانے والے ایمی ایوارڈز میں کامیڈی ڈراما سیریز سکسیشن, ٹی وی سیریز واچ مین اور کامیڈی سیریز شٹ کریک کئی ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کرونا وبا کے باعث اتوار کو لاس اینجلس میں ہونے والا ایوارڈ شو روایت سے ہٹ کر ورچوئل یعنی آن لائن ہوا, جس میں اداکاروں اور پروڈیوسرز نے اپنے گھر اور دیگر مقامات سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. شو کے دوران کرونا کی وبا اور امریکہ کی سیاسی صورتحال سے متعلق لطیفوں کے علاوہ نسلی انصاف کے حوالے سے بھی اپیلیں کی گئیں. ایچ بی او کی ڈراما سیریز سکسیشن بہترین ڈرامے کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہی, جس کی کہانی میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک گھرانے کے گرد گھومتی ہے. اداکار جرمی اسٹرانگ کو ڈرامے میں بہترین اداکاری پر بیسٹ ایکٹر کا ایمی ایوارڈ ملا. ڈراما سیریز کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ یوفوریا کے لیے زندایا کے نام رہا. مجموعی طور پر سکسیشن کو بہترین ہدایت کاری اور بہترین کہانی سمیت 7 ایوارڈز ملے. ٹی وی سیریز واچ مین کو کم ایک ساتھ کی بہترین سیریز کا ایوارڈ ملا, جبکہ مجموعی طور پر یہ سیریز 11 ایوارڈز سمیٹنے میں کامیاب رہی. ایچ بی او نے مجموعی طور پر 30 اور نیٹ فلکس نے 21 ایمی ٹرافیاں سمیٹی. واچ مین میں پولیس کے جاسوس کا کردار نبھانے والی ریجینا کنگ کو محدود سیریز کی کیٹیگری میں بہترین اداکارہ کے ایمی کا حقدار قرار دیا گیا. اسی کیٹیگری میں بہترین اداکار کا ایوارڈ آئی نو دس مچ از ٹرو کے لیے مارک روفالو کے نام رہا. ایک رن ڈاؤن موٹیل میں رہنے پر مجبور مگر امیر خاندان کے گرد گھومتی کامیڈی سیریز شٹ کریک 9 ایمی ایوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی. شٹ کریک کو بہترین کامیڈی سیریز کے ایوارڈ سمیت سیریز میں عمدہ اداکاری پر کینیڈین سٹارز کیتھرین اوہارا, یوجین لیوی, ان کے بیٹے ڈینیل لیوی اور اینی مرفی کو بھی ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا. کرونا وبا کی وجہ سے ایوارڈز کی تقریب سے قبل نہ تو کوئی ریڈ کارپٹ ہوا اور نہ ہی مداحوں کو آنے کی اجازت دی گئی. تاہم ایوارڈ شو کی انتظامیہ نے کیمرے اور مائکرو فونز 125 مختلف مقامات پر موجود نامزدگیاں حاصل کرنے والے افراد کو بھجوائے, جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے تقریب میں شرکت کی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
اور اب چلتے ہیں بالی ووڈ کی جانب. مقبول خان نے فلم خالی پیلی سے ہدایت کاری کا آغاز کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس رومانٹک ایکشن فلم میں انہوں نے اس ممبئی کا نقشہ پیش کیا ہے جسے انہوں نے اپنے لڑکپن میں دیکھا تھا. بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق اس فلم کا ٹریلر منگل یعنی 22 ستمبر کو آن لائن ریلیز کیا گیا. مرکزی کردار نبھائے ہیں اننیا پانڈے اور ایشان خطر نے. ہدایت کار مقبول خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس رومانٹک تھریلر فلم میں اس ممبئی کو پیش کیا ہے جو کبھی بمبئی تھی, اور ناظرین کو بھی وہی جھلک دیکھنے کو ملے گی. فلم خالی پیلی 2 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور میں ہوں سادیہ زبرانجھا. فلم میکر وپل شاہ نے نئے رائٹرز, ڈائریکٹرز اور ٹیکنیشینز کے لیے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا ہے. وقت دی ریس اگینسٹ ٹائم اور نمستے لندن کے ہدایت کار کا کہنا ہے کہ وہ نئے آنے والوں کے آئیڈیاز کی قدر کرتے ہیں. بھارتی ویب سائٹ گلیمشیم ڈاٹ کام کے مطابق وپل شاہ کہتے ہیں کہ نئے لکھاری ان کے وقت سے کہیں بہتر اور ٹیلنٹڈ ہیں اور اپنے کام کے بارے میں بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی اور وہ کچھ نئے لکھنے والوں کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. گزشتہ کچھ ماہ سے سونم کپور آن لائن نفرت آمیز پیغامات سے نبردازما ہیں جس نے ان کی ذہنی صحت کو متاثر کیا. بھارتی ویب سائٹ دی ہندوستان ٹائمز کے مطابق سونم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کامنٹ سیکشن بلاک کر دیا تھا اور اپنا ہی نہیں اپنے والدین کا بھی کامنٹ سیکشن انہوں نے بند کر دیا تاکہ انہیں منفی رویوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اداکار سوشانت سنگھ کی مبینہ خودکشی کے بعد فلمی خاندان کے بچوں کو عوام کے منفی رویوں کا سامنا رہا. انہی میں انیل کپور کی صاحبزادی اور اداکارہ سونم کپور کا بھی شمار ہوتا ہے. سوشانت سنگھ کے پرستاروں کا الزام ہے کہ فلمی خاندان سے تعلق رکھنے والے اداکاروں کو زیادہ مواقع ملتے ہیں اور باہر سے آنے والوں کو کام ملنے میں مشکل ہوتی ہے اور نتیجتاً وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. سونم کہتی ہیں کہ آن لائن نفرت کے اظہار نے انہیں پریشان کیا تھا لیکن اب وہ بہتر ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ شو سن رہے ہیں اور میں ہوں سعدیہ زبرانجھا. آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں facebook.com/sadiazibranjha voaurdu پر اور تازہ ترین خبروں اور ویڈیو رپورٹس کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام ہینڈل ہے @voaurdu. اور اب آپ کا پسندیدہ بیوٹی سیگمنٹ سنتے ہیں ماریا تارڈ سے.
اور اس ہفتے ہم سکن کیئر اور میک اپ سے تھوڑی سی بریک لیں گے اور ہم بات کریں گے آپ کے بالوں کے بارے میں, اپنے بالوں کو کیسے ہیلتھی رکھنا ہے اور کیسے ان کو خوبصورت رکھنا ہے. تو جیسے ہماری امیوں نے اور نانیوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ اپنے بالوں پہ ہمیشہ تیل لگا کے اس کو دھوئیں, یہ بات کافی حد تک صحیح ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات پہ دھیان ضرور دینا پڑے گا کہ ہم کون سا آئل یوز کر رہے ہیں. کافی سارے آئلز ایسے ہوتے ہیں جو بالوں میں نہیں لگانے چاہیے کیونکہ وہ آپ کے پورز کو کلاگ کر دیتے ہیں, آپ کے بال اور گندے اور میلے رہتے ہیں اور ایونچولی وہ جو آپ بار دیکھتے ہیں کہ تھک تھک سی لک آتی ہے وہ بالوں میں آتی ہے. تو یہ آئلز جیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو ہیلپ نہیں کرتے بلکہ ہارم کرتے ہیں. لیکن کچھ آئلز ایسے ہیں جو کہ آپ کے اسکن کے لیے بہت اچھے ہیں, آپ کے اسکیلپ کے لیے بہت اچھے ہیں. ان میں سے ایک کوکونٹ آئل ہے, آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں. بس دھیان رہے کہ یہ کوکونٹ آئل نیچرل ہے, کوئی کیمیکلز اس میں نہ ہو. آلیو آئل, زیتون کا آئل اور ہوہوبا آئل, یہ سب آپ کو لوکل فارمیسی سے مل جائیں گے یا آپ کو لوکل سیلون سے بھی کئی سیلونز رکھتے ہیں. بٹ پلیز جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں تو اس کا انگریڈینٹس ضرور پڑھیں. اگر اس کے انگریڈینٹس میں ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ آسانی سے پڑھ نہیں سکتے یا پروناؤنس نہیں کر سکتے تو یہ پروڈکٹ مت لیں. اور سب سے انگریڈینٹس کی لسٹ کے سب سے آگے جن سی چیز لکھی ہوگی نا, سب سے ہائی پرسنٹیج اس چیز کی استعمال کی گئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اگر آپ کوئی کھانا لیتے ہیں یا آپ کوئی میک اپ کی چیز لیتے ہیں, جو چیز انگریڈینٹس کی لسٹ میں سب سے پہلے ہوگی اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اور بعد میں پھر وہ کم کم کری جاتے ہیں. سو اٹس انگریڈینٹس کی آرڈر یہ ہوتی ہے, لسٹ آف موسٹ یوزڈ ٹو لیس یوزڈ. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کوئی جوس لیتے ہیں اور اس جوس میں سب سے پہلا انگریڈینٹ پانی ہے تو اس جوس میں پانی زیادہ ہے اور فروٹ جوس کم ہے. سو آپ یہ ٹرک کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ کھانے کی گروسریز میں ہو, چاہے اپنے بیوٹی پروڈکٹس کی گروسریز شاپنگ لسٹ میں ہو. بٹ ڈیفینیٹلی آپ اس کو ضرور انگریڈینٹس پہ دھیان ضرور دیا کریں. تو واپس چلتے ہیں ہم اسکیلپ کے بارے میں, اپنے بالوں کے بارے میں, کہ اگر آپ تیل لگاتی ہیں تو آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ سے زیادہ نہ لگائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روز لگا کے اپنے بال دھوئیں, آپ ویکینڈ پہ یا ویک پہ درمیان میں ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے اس طرح بھی لگا سکتی ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ کوکونٹ آئل, آلیو آئل اور ہوہوبا آئل یوز کریں. دوسرا میں ایک بہت آسان سا ٹرک آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نہانے سے پہلے آپ نہانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنا شیمپو اور اپنا کنڈیشنر تھوڑے سے گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں. ابلتا ہوا ہو, اتنا گرم نہیں کہ مطلب جس سے ہم شاور لیتے ہیں, لیکن اتنا گرم جس میں ہم چائے بنائیں ایسا کچھ. تو اگر آپ 5 منٹ اپنا شیمپو اور اپنا کنڈیشنر اس میں رکھ دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ وہ استعمال کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے بالوں کو زیادہ بینیفٹ دیں گے, اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی بہت ہی فینسی اسپا میں ہیں. آپ کو سیلف کیئر اور سیلف لو کا احساس ہوتا ہے. اینڈ ایوری ون کو یہ احساس ضروری ہے. آپ اپنے دن کو تھوڑا سا اور خوش اور تھوڑا سا اور پلیزنٹ بنا سکتی ہیں. فائنلی, میں اتنی ہوں نہیں بہت بڑی ایڈوکیٹ آف ہیئر ماسکس. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اگر آپ پراپر آئلنگ کر رہے ہیں, صحیح والا آئل یوز کر رہے ہیں اور آپ پراپر کلینزنگ کر رہے ہیں, اچھا شیمپو یوز کر رہے ہیں, تو آپ کے بال ہیلتھی رہیں گے. لیکن اگر آپ کو ماسک ضروری ہے یا آپ کو لگتا ہے جیسے ماسک سے زیادہ ہیلپ ہوتی ہے, تو آپ ڈیفینیٹ ایک انڈا لیں اور اس انڈے میں آپ کوئی سا بھی فیٹنگ ایجنٹ ڈالیں. فیٹنگ ایجنٹ مقصد کہ اگر آپ کے گھر میں میونیز ہے یا اگر آپ کے گھر میں ملائی ہے یا اگر آپ کے گھر میں کریم ہے, تو اس چیز کو اس کے اندر مکس کریں. اور اگر نہیں ہے تو آپ وہی اپنے ہینڈی کچن میں سے آلیو آئل لے لیں اور ایک چمچ آلیو آئل مکس کریں, اور یہ اپنے بالوں کو لگا کے 15 منٹ رہنے دیں. کم سے کم 15 منٹ, اگر آپ کو تھوڑی دیر زیادہ رکھنے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ اپنے بالوں کو ایک ٹاول میں ریپ کریں, اور وہ جو تولیہ ہے جو آپ بالوں کو ریپ کر رہے ہیں اس کو استری کریں تاکہ وہ بھی وارم ہو. یہ بھی آپ کے ہیئر ماسک کے انگریڈینٹس کو ایکٹیویٹ کرے گا اور آپ کے بال انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوں گے اور بہت ہیلتھی لگیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو, اور میں ہوں سعدیہ زبران جہاں. اور اب چلتے ہیں آپ کے پیغامات کی جانب. روحان علی خان نے پشاور سے پیغام بھیجا ہے. لکھتے ہیں, سعدیہ پاجی, بڑے عرصے بعد لگا کہ چارٹ بسٹر سن رہا ہوں. کیسے ہیں آپ سب اور کیا آپ لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں؟ روحان, بہت شکریہ, ہم سب بالکل ٹھیک ہیں. اور رہا سوال ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا, تو COVID-19 سے پہلے جب دنیا ایک مختلف دنیا ہوا کرتی تھی, ہم ایک دوسرے سے روز دفتر میں بھی ملتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا. لیکن اب تو ظاہر ہے ایک دنیا ہی بالکل بدل گئی ہے. جتنا رابطہ آپ کے ساتھ ہے یعنی آواز کا رابطہ, اتنا ہی اپنے کلیگز کے ساتھ ہے. قدسیہ فاطمہ نے پنو عاقل سے لکھا ہے کہ انہیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی وائس آف امریکہ کے شو میں بیوٹی ٹپس سن کر. کہتی ہیں, سعدیہ باجی, بڑا اچھا لگا اور میں نے خود بھی ٹرائی کیا اور اپنی بڑی بہن کو بھی ٹرائی کروایا. ماریا, اور آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ انسان کو تھوڑا بہت وقت نکال کر اپنا خیال ضرور رکھنا چاہیے. سامعین, آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں facebook.com/sadiazibranjavoa پر, اور تازہ ترین خبریں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام ہینڈل ہے @voaurdu. بابر علی 36 چک سے لکھتے ہیں کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں نے اس ساری صورتحال میں اپنا یہ شوق خوب پورا کیا ہے. سیانے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ کتاب سے بہتر کوئی ساتھی نہیں. واقعی درست کہتے ہیں. میں اپنے دوستوں اور تمام سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی روٹین سے کتاب کو مت نکالیں, چاہے ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. بہت اچھی بات ہے بابر. اقبال محمد پاک پتن سے لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی ایک لسنر کی باتیں سن کر خود بھی گھر کے پچھلے صحن میں موسمی سبزیاں اگانے کا سوچا ہے, اور میں نے گھر میں رہتے ہوئے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا ہے. واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنایا ہے اور پورشنز میں کھانا کھاتا ہوں, اور سبزیاں اور خاص طور پر ہری سبزیاں ضرور شامل کرتا ہوں. بہت زبردست اقبال صاحب, یہ سب کرونا کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. اقبال صاحب, بھول مت جائیے گا. سمیا لکھتی ہیں کہ میں نے کرونا سے پہلے ایک چھوٹا سا کام شروع کرنے کا سوچا تھا. وہ یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے گملے پینٹ کر کے ان میں کیکٹس لگا کر آن لائن بیچنا شروع کروں. پھر یہ سب ہو گیا اور میرا کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. لیکن 2 ماہ بعد میں نے سوچا کہ کرونا سے کیا ہوتا ہے, میں نے تو آن لائن ہی کام شروع کرنا تھا. تو میں نے ابتدا میں 25 گملے تیار کیے ہیں, جن میں سے 10 بک بھی گئے ہیں. یقین کریں باجی, بہت ہی اچھا لگا, اپنی یہ خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سمیا, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈیا کو عملی جامہ پہنایا اور نتیجہ بھی اچھا آیا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ شو سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے, اور میں ہوں سعدیہ زبران جھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ شو ختم ہوتا ہے. آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں facebook.com/sadiazibranjavoa پر, اور تازہ ترین خبروں اور ویڈیو رپورٹس کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام ہینڈل ہے @voaurdu. اگلے ہفتے آپ سے ہوا کے دوش پر پھر ملاقات ہوگی. سادیہ زیب رانجھا کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.